أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين لا سيما للإمام المنتظر والحجة الثاني عشر الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وجلني خالصا لوجهك الكريم يا الله صلوات على محمد وعلى برادران عزیز شعبان معظم کی اب یہ تقریباً آخری تاریخیں آ گئیں اور غالباً 15 شعبان کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہمارے دوستوں نے موضوع معین فرمایا ہے اور وہ ہے ناصران امام زمانہ کہ امام زمانہ کی نصرت کرنے والے جو افراد ہوں گے ان کی کیا کوالٹیز ہیں ان کی کیا صفات ہیں کہ جو احادیث کے اندر قرآن کے اندر بیان کی گئی ہیں پہلی بنیادی بات جو ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے وہ یہ کہ یہاں پر نصرت سے مراد کیا ہے عام طور پر جب کبھی ہم مدد کا لفظ سنتے ہیں تو اس سے احتیاج محتاج ہونا ذہن میں آتا ہے کہ کوئی شخص ہے وہ محتاج ہے احتیاج رکھتا ہے لہٰذا اس کی مدد کی جائے ایک فقیر ہے اگر وہ صدا بلند کرتا ہے کہ میری مدد کرو تو اس کا مطلب یہی ہے کہ میں مالی اعتبار سے محتاج ہو چکا ہوں لہٰذا میری مدد کرو ایک شخص ہے کہ جو فاقوں کا شکار ہے اس کے پاس کھانا نہیں ہے یا اس کے گھر والوں کے لیے کھانا نہیں ہے تو وہ کسی سے مدد کے لیے درخواست کرتا ہے یہ ساری چیزیں احتیاج کو بتاتی ہیں کہ یہ محتاج ہے خدا نہ کرے کسی کے یہاں تنگ دستی ہو بیٹی کی شادی اس کو کرنی ہو اس کے پاس مال نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ یہ محتاجی ہے جب ہم دین کے بارے میں یہ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں کہ دین کی مدد کرو یا خدا کی مدد کرو یا خدا کے رسول کی مدد کرو یا امیر المومنین کی مدد کرو یا امام حسین کی مدد کرو یا امام زمانہ کی مدد کرو تو کیا یہاں پر اس سے مراد احتیاج ہے محتاجی ہے معاذ اللہ وہ پروردگار کہ جو خود اپنے آپ کو غنی کہتا ہے کیا وہ محتاج ہو بھی سکتا ہے ناممکن ہے غنی کا مطلب ہے بے نیاز ہونا یہ خداوند متعال کی وہ صفت ہے کہ جو خود قرآن مجید کے اندر پروردگار عالم نے ڈسکس کی ہے کہ تمہارا رب جو ہے وہ غنی ہے اور رحمت والا ہے تو وہ خدا جو غنی ہے بے نیاز ہے اس کو کسی کے احتیاج نہیں ہے کیسے ممکن ہے کہ وہ مدد کے لیے کسی اور کو پکارے لیکن ہم قرآن مجید کے اندر دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم نے یہ تعبیر استعمال کی ہے کہ ان تنصر اللہ ینصرکم کہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا یہ جو اللہ کی مدد کرنے کی بات کی گئی ہے اسے کیا مراد ہے کوئی احتیاج ہے کوئی احتیاج نہیں وہ بے نیاز ہے اس دنیا کا ڈیزائن جو ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پروردگار عالم نے اس دنیا میں انسان کو ایک امتیاز کے ساتھ بھیجا ہے اور وہ امتیاز ہے اختیار کا دوسری مخلوقات کے پاس یہ اختیار کا جوہر موجود نہیں ہے فری ول نہیں ہے ان کے پاس لیکن بائی اینڈ لارج جو ہمارے مشاہدے کے اندر مخلوقات آتی ہیں ان کے پاس اختیار نہ ہو انسان کے پاس پروردگار نے ایک محدود اختیار رکھا ہے جب تک وہ اس دنیا کے اندر ہے اس اختیار سے وہ چاہے تو غلط فائدہ بھی اٹھا سکتا ہے اور اگر وہ چاہے تو صحیح فائدہ بھی اٹھا سکتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ایک انسان اس دنیا کے اندر اپنے اس اختیار کو صحیح طرح سے صرف کرتا ہے، یوز کرتا ہے، تو پروردگار کی نظر میں وہ کامیاب ہے، کامران ہے۔ اسی کے لیے پھر پروردگار عالم نے دو لفظ بہت استعمال کیے ہیں قرآن مجید کے اندر، افلح فازا، فائزین کون ہیں، مفلحین کون ہیں، یہ دونوں کامیاب افراد۔ افلح یعنی وہ کامیاب ہو گیا، قد افلح المؤمنون، یقیناً صاحبان ایمان جو ہے وہ کامیاب ہو گئے۔ اسی طریقے سے پروردگار عالم نے فائزین کا لفظ استعمال کیا ہے، فازا یعنی کامیاب اور کامران افراد۔ یہ کامیابی اسی صورت میں قابل تصور ہے کہ جب ایک انسان کے پاس کچھ کرنے کے لیے اختیار تھا، میں سورج کے بارے میں کیا یہ طے کروں گا کہ وہ کامیاب ہوا یا ناکام ہوا، اس کو اپنے مدار کے اندر گردش کرنا ہے، اس سے وہ ہٹ ہی نہیں سکتا، اس کے پاس اختیار ہی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آپ زمین کے بارے میں کیا یہ طے کریں گے کہ وہ ناکام ہے یا کامیاب، اس لیے کہ اس کو اسی طرح سے پروگرام کیا گیا ہے کہ اس نے اپنی گردش کرنی ہے۔ تو جہاں پر اختیار ہوتا ہے وہاں پر انحراف کا امکان ہوتا ہے، وہاں پر اطاعت کا مطالبہ ہوتا ہے، وہاں پر ہدایت کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ وہ بنیادی ترین ڈیزائن ہے کہ جو اس دنیا کے اندر، اس کائنات کے اندر کام کر رہا ہے۔ پروردگار عالم نے انسان کو نمبر ایک دوسری مخلوقات سے ہٹ کر پیدا کیا، نمبر دو اس کو اختیار دیا، نمبر تین انحراف کا امکان ہے، نمبر چار اس کی ہدایت کا انتظام کیا اور اطاعت کا مطالبہ کیا۔ یہ جو اطاعت کا مطالبہ ہے وہ سورج سے نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ وہ آلریڈی اطاعت کرنے والوں میں سے۔ زمین سے یہ مطالبہ نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ وہ آلریڈی اطاعت کرنے والی ہے۔ سورج اور چاند یہ آلریڈی اطاعت کرنے والے ہیں، ان کو الگ سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اطیع اللہ، اللہ کی اطاعت کرو۔ یہ حضرت انسان ہے کہ جہاں پر امکان انحراف پایا جاتا ہے، لہٰذا اس کو الگ سے مخاطب کیا جائے گا اور یہ کہا جائے گا کہ اطاعت کرو، اور پھر اس کی کیفیت یہ ہوگی کہ اگر یہ اطاعت کرے تو بلندی میں وہاں پہنچ سکتا ہے کہ جہاں ملائکہ بھی نہیں ہے، اور اگر اطاعت سے انکار کرے تو پستی میں وہاں جا سکتا ہے کہ جہاں جانور بھی نہیں ہیں۔ یہ اس کے دو ایکسٹریمز ہیں کہ جو دونوں قابل تصور بھی ہیں، قابل حصول بھی ہیں، ان کو تصور بھی کیا جا سکتا ہے اور ان کو حاصل بھی کیا جا سکتا ہے۔ اگر یہ بنیادی اسٹرکچر اور یہ ڈیزائن اگر ہم کو سمجھ میں آ گیا تو پھر اس کے بعد پروردگار عالم کی طرف سے اپنے بندوں کی قدردانی ہے، یہ پروردگار عالم کی طرف سے بندوں کی عزت افزائی ہے کہ اگر بندے اپنے اختیار کو صحیح جگہ پر استعمال کرتے ہیں تو پروردگار ان کو وہ رفعت عطا کرتا ہے کہ ان کے اس صحیح استعمال اختیار کو اپنی مدد سے تعبیر کرتا ہے۔ یہ وہ شعر غالباً ایک نوحے کے اندر تھا، بہت اچھا شعر تھا کہ وہ نام پر مدد کے اعزاز دے رہے ہیں، ہم بے پروں کو اذن پرواز دے رہے ہیں، کہ یہ جو ان کی طرف سے مدد کی آواز ہے یہ ان کی احتیاج نہیں ہے، ضرورت تو ہماری تھی مگر انہوں نے اتنا بلند کر دیا کہ نام پر مدد کے اعزاز دے رہے ہیں، وہ ہمیں عزت دے رہے ہیں، ہم بے پروں کو اذن پرواز دے رہے ہیں۔ آپ غور کیجئے، یہ تعبیرات آپ کو قرآن مجید کے اندر اور بھی نظر آئیں گی۔ مجھے ایک بات بتائیے کہ کیا کسی کے لیے اس بات کی گنجائش ہے کہ وہ خدا کو قرضہ دے سکے؟ فوراً ذہن کے اندر آتا ہے قرضہ، قرضے کا تو مطلب ہی یہ ہے کہ اس کے پاس نہیں ہے اور میرے پاس ہے، اور میں اس کو دے رہا ہوں وقتی طور پر تاکہ وہ اسے استعمال کر سکے۔ پروردگار عالم وہ تو غنی ہے، بے نیاز ہے، اس کو کون قرضہ دے سکتا ہے؟ مگر آپ دیکھیں گے قرآن مجید نے انسان کی عزت افزائی کی ہے کہ اگر تم خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہو تو تم نے خدا کی راہ میں خرچ نہیں کیا ہے، یہ تم نے خدا کو قرضہ دیا ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، تم میں سے کون ہے کہ جو اللہ کو قرض دے اچھے طریقے سے تو اللہ دگنا کر کے اس کو پلٹا دے گا؟ بات تو سیدھی سی تھی کہ خدا کی راہ میں خرچ کرو، مگر اب پروردگار جو کنونس کرنے کا انداز اختیار کرتا ہے تو اس کے لیے لفظ یہ استعمال کرتا ہے کہ اتنی عزت دیتا ہے کہ یہ کہتا ہے کہ تم اگر اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہو تو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر رہے، یہ تم نے اللہ کو لون دیے، تم نے اللہ کو قرض دیا ہے۔ اور جب تم اللہ کو قرض دے رہے ہو، دنیا میں تو یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی قرض لے کر بھاگ جائے، مگر بھول جاؤ کہ تم اللہ کو اگر قرض دو گے تو پروردگار عالم تمہیں بڑھا کر دگنا کر کے کئی گنا کر کے تمہیں واپس لوٹائے گا۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ تو اب اگر یہ تعبیرات واضح ہو گئیں تو پھر اس کے بعد ہمیں ان دوسرے پیغامات کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے کہ خدا نے اپنی مدد کی بات کی، وہ عزت افزائی ہے۔ اسی طریقے سے پیغمبر اکرم کا شعبان ہی کے مہینے کے حوالے سے جملہ ہے کہ ایک شخص مدینہ منورہ کے اندر ندا دیتا ہے کہ اللہ کے رسول نے یہ پیغام دیا ہے تم سب کے لیے، الفاظ میرے ہیں مطلب پیغمبر اکرم کا، کہ اللہ کے رسول نے یہ پیغام دیا ہے کہ شعبان و شہری، کہ شعبان میرا مہینہ ہے، اس مہینے میں میری مدد کرو۔ تو اللہ کے رسول کی مدد کریں، وہی محاورہ، ایک تعبیر کہ جس کے ذریعے سے گویا ان تمام افراد کی عزتوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے کہ تم میری مدد کرو۔ تو کسی نے پوچھا کہ کیسے اللہ کے رسول کی مدد کی جائے، تو جواب ملا کہ اگر کوئی اس مہینے کے اندر ایک روزہ رکھتا ہے تو اس نے روزہ نہیں رکھا، اس نے میری مدد کی ہے۔ روزہ رکھنے والا بھی ایک عام مسلمان ہے، ثواب بھی اسی کو مل رہا ہے، مگر آپ غور کیجئے کہ لیول کہاں پہنچ گیا کہ اگر ایک انسان روزہ رکھ کر عبادت انجام دے اپنے فائدے کے لیے اور پیغمبر کہے کہ اس نے یہ میری مدد کی ہے، یہ عزت افزائی ہے۔ اسی طرح سے امیر المومنین کا نہج البلاغہ میں اس طرح کا جملہ ملے گا کہ جب انہوں نے ایک خط لکھا اور اس کے اندر یہ کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ تم اس حد تک نہیں جا سکتے تقویٰ کے کہ جس حد تک میں گیا، کہ مثلا میں نے ایک جو کی روٹی پر اکتفا کیا ہے، ایک بوسیدہ لباس کے اوپر اکتفا کیا ہے، مجھے معلوم ہے کہ تم یہ نہیں کر سکتے، مگر کچھ تو تقویٰ اختیار کرو اور اس کے ذریعے سے میری مدد کرو۔ آئینونی، میری مدد کرو۔ کس کے ذریعے سے؟ تقویٰ کے ذریعے سے، ورا کے ذریعے سے میری مدد کرو۔ تو امیر المومنین اگر وہ تقویٰ اختیار کرے گا تو اپنا بھلا کرے گا، مگر یہ وہی سامنے ماننے والوں کی عزت افزائی ہے کہ تقویٰ تم اختیار کرو گے، متقی تم بنو گے، صف متقین میں تم آؤ گے اور امام المتقین اسے اپنی مدد شمار کریں گے۔ اب اس کے بعد آگے بڑھ جائیے تو پھر وہ حل من ناصرن ینصرنا کی تشریح کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہتی، کہ جو امام مظلوم بھی کہہ رہے تھے کہ ہے کوئی مدد کرنے والا، امام ناصرن ینصرنا، امام مغیثین، کہ کوئی ہے ہمارے استغاثے پر لبیک کہنے والا، تو وہاں پر بھی بے نیازی ہے، وہ تو ہے ہی شہادت کے لیے آمادہ اور تیار، مگر اس پیغام کی طرف متوجہ کر رہے ہیں کہ اگر تم نے قیامت تک حسین کے پیغام کو سمجھ کر اسے آگے بڑھانے کی کوشش کی، بھلا تمہارا ہوگا، مگر حسین اسے اپنی مدد اور نصرت شمار کریں گے۔ یہاں پر پھر امام زمانہ کی نصرت اور مدد سمجھ میں آتی ہے۔ یہ دیکھیے برادران عزیز، ایک اصطلاح عام طور پر حوزہ علمیہ کے اندر رائج ہے اور وہ ہے رجال دین۔ رجال کا مطلب ہوتا ہے مرد، دین دین، رجال دین یعنی مردان دین۔ یہ کون ہوتے ہیں؟ جو اپنے آپ کو دین کے کاموں سے وابستہ کرتے ہیں۔ ایک عام مومن ہے، وہ اپنی نماز پڑھے گا چلا جائے گا، ایک عام مومن ہے وہ اپنا روزہ رکھے گا چلا جائے گا، ایک عام مومن ہے اگر حج واجب ہوا کرنے چلا گیا واپس آ گیا۔ کچھ وہ افراد ہوتے ہیں کہ جو دین کے امور کو ایڈمنسٹر کرتے ہیں، ان کے انتظامات کو سنبھالتے ہیں، ان افراد کے لیے اصطلاح استعمال ہوتی ہے رجال دین، کہ یہ مردان دین ہیں، کہ یہ دین کو ایڈمنسٹر کرتے ہیں۔ یعنی یہ صرف نماز پڑھ کے جانے والے نہیں ہیں، نماز کو قائم کرنے والے ہیں، نماز کا انتظام کرنے والے ہیں، فرش بچھانے سے لے کر انتظام کرنے سے لے کر دیگر تمام امور کو دیکھنے والے ہیں۔ اگر ایک شخص ہے وہ روزہ رکھ کے چلا گیا، وہ دیندار ہے، بے شک وہ دیندار ہے، تبھی تو وہ روزہ رکھ رہا ہے، مگر رجال دین وہ ہے کہ جو باقاعدہ اس چیز کو بھی دیکھتے ہیں کہ صاحب اگر کوئی روزہ رکھ رہا ہے تو ہم اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ وہ اپنا روزہ بھی رکھتے ہیں اور دوسروں کے روزے کے لیے بھی کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں کہ صاحب مسجد کے اندر لوگ آئیں گے تو افطار کا انتظام کر دیا جائے وغیرہ وغیرہ، درس کا انتظام کر دیا جائے، کچھ قرآن خوانی ہو جائے، تو ماہ رمضان آ رہا ہے تو اس کو سادہ نہیں گزرنا چاہیے، اسے استفادہ ہو۔ یہ جو سوچنے والے افراد ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے رجال دین، کہ یہ دین کے کاموں کو ایڈمنسٹر کرنے والے یا اس کا انتظام سنبھالنے والے افراد۔ حج کر کے وہ آ گیا، وہ حاجی ہے، اور ایک ہے حج کے انتظامات کو ایڈمنسٹر کرنے والا، کاروان چلانے والا، وہ دیکھنے والا کہ کس طریقے سے ان کے لیے وہاں پہ فیسلٹیز کو ایگزیکیوٹ کیا جا سکتا ہے، ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جا سکتا ہے. یہ افراد دوسرے لفظوں کے اندر کہلاتے ہیں ناصران دین، رجال دین، ناصران دین، دین کی مدد کرنے والے. یہی افراد اگر امام زمانہ کے مشن اور مقصد کو سمجھ لیں تو ناصران امام زمانہ کہلانے کے مستحق ہیں. امام زمانہ کی نصرت دین کی نصرت سے جدا نہیں ہے، قرآن کی نصرت سے جدا نہیں ہے. کچھ زمانے وہ ہوتے ہیں کہ جس کے اندر کچھ چیزیں بہت زیادہ نمایاں ہو جاتی ہیں اور وہ بہت زیادہ ایکسپوز ہو جاتی ہیں، بہت زیادہ اس کی پذیرائی ہوتی ہے، لہذا کچھ اصطلاحات اس اعتبار سے زیادہ معروف ہو جاتی ہے. سیدھی سی بات ہے کہ ایک وہ وقت ہو کہ جب قیامت قریب آ چکی ہے، امام کا ظہور ہو چکا ہے، اور اب اگر کوئی میدان کے اندر آ رہا ہے تو سیدھی سی بات ہے کہ یہ افراد وہ ہوں گے جو بہت زیادہ نمایاں ہو جائیں گے. ورنہ اس غیبت کے زمانے کے اندر آپ مطمئن رہیے کہ اگر اس زمانے کے اندر کوئی نصرت کر رہا ہے امام کی، تو مطمئن رہیے کہ شاید اس کا مرتبہ ان لوگوں سے بڑھ کر ہو کہ جو ظہور کے بعد امام کی نصرت کریں گے. اس لیے کہ ایک ہے فتح مکہ سے پہلے کام کرنا اور ایک ہے فتح مکہ کے بعد کام کرنا، ان دو چیزوں میں زمین آسمان کا فرق. پیغمبر اکرم جس موقع پر پتھر کھا رہے تھے، راستے میں کانٹے بچھائے جا رہے تھے، اس وقت کون پیغمبر اکرم کا ساتھ تھا؟ مکہ فتح ہو گیا، اب تو بہت سارے لوگ آ ہی جائیں گے سامنے، وہ تو آ ہی جائیں گے، اس لیے کہ اب تو معاملات جو ہیں بظاہر بڑے فیوریبل ہیں. تو یاد رکھیے گا کہ خلافت ظاہری کے اندر ساتھ دینے والے اپنی جگہ پر قابل تحسین ہیں، مگر جنہوں نے 25 سال کی گوشہ نشینی کے اندر ساتھ دیا ہے ان کا مرتبہ زیادہ بلند اور زیادہ بالا ہے. یہ خود اپنی جگہ پر ایک سمجھنے والی بات ہے. بے شک بہت بڑی سعادت ہوگی، بہت بڑا مقام ہوگا ان کا کہ جو امام کے ظہور کے بعد امام کا ساتھ دینے والے ہوں گے، مگر اس وقت یہ جو یتیمی کا زمانہ ہے کہ بظاہر پردہ غیبت ہے اور پردہ غیبت سے وہ مہدی برحق اپنا کام تو کر رہا ہے، مگر ہم میں سے کون کون ہیں کہ جو ویو لینتھ کو اسٹریم لائن کرنے کے لیے تیار ہے، کہ وہاں پر جو ان کی بات ہے اس کے ساتھ اپنے دل کی تار کو ان کی باتوں کے تار کے ساتھ جوڑ لے، ان سگنلز کو اس طرح سے ریسیو کرے کہ پردہ ہونے کے باوجود سب کے سب ایک پیج پر آ جائے. یہ بہت بڑی بات ہے، واقعاً یہ بہت بڑی بات ہے. اب یہاں پر میں آپ کے سامنے ایک اقتباس شیئر کرنا چاہوں گا کہ جو نہج البلاغہ کے اندر ہے، اور یہ امیر المومنین کے کلام کا تیسرا حصہ ہے کہ جس سے یہ اقتباس میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. نہج البلاغہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ اس کے تین حصے ہیں، ایک خطبات، دوسرا مکتوبات، اور تیسرا کلمات قصار. ہمارے جو بچے ہیں ان کو بھی یہ چیز تو بالکل یاد ہونی چاہیے تاکہ جب وہ بڑے ہوں تو ان کو ریفر کرنے میں آسانی رہے. نہج البلاغہ کے بارے میں پہلی بات، خطبات، مکتوبات اور کلمات قصار. خطبات یعنی مولا کے لیکچرز آپ کہہ لیجئے، تقریریں کہہ لیجئے. مکتوبات جو مولا نے لیٹرز لکھے تھے، خط لکھے تھے. اور تیسرا حصہ کلمات قصار، ون لائنر آپ کہہ لیجئے، اگرچہ ون لائنر ہر جگہ نہیں ہے، بعض جگہوں پر آدھا صفحہ بھی آپ کو مل جائے گا، ایک صفحہ بھی مل جائے گا، لیکن مور اور لیس زیادہ تر امیر المومنین کے مختصر کلمات، جملے کہ جس کے اندر حکمت کے خزانے پوشیدہ ہیں. امیر المومنین کا یہ جو تیسرا حصہ ہے کلمات قصار، یاد رکھیے گا نہج البلاغہ کو پڑھنے کا اصول وہی ہے جو قرآن کو پڑھنے کا اصول ہے. قرآن کو جب آپ پڑھتے ہیں یا بچوں کو پڑھاتے ہیں تو کبھی آپ سورہ بقرہ سے شروع نہیں کراتے. سورہ فاتحہ تو سبھی کو یاد ہوتی ہے، مگر سورہ بقرہ سے کسی کو شروع نہیں کراتے، اس لیے کہ وہ سورہ بقرہ کی 286 آیتیں دیکھ کر ہی حوصلہ ہار جاتا ہے. وہیں پر وہ کہتا ہے کہ یہ اپنے بس کا کام نہیں ہے، بھاری پتھر ہے، چوم کر رکھ دیتا ہے. نہج البلاغہ کے اندر ایسا ہی ہے. اگر آپ خطبات سے شروع کریں گے تو پہلا ہی خطبہ اتنا مشکل ہے کہ انسان کہے گا کہ توحید کی یہ گتھیاں تو یا علی سلجھائے اور یا پھر امیر المومنین کے سامنے بیٹھنے والے مالک اشتر یا سلمان فارسی، یہ ہمارے بس کا روک تو نہیں ہے. لیکن اگر نہج البلاغہ کو بھی اسی طرح سے پڑھا جائے جس طرح سے قرآن کو پڑھا جاتا ہے، قرآن کو تلاوت کی غرض سے، نہج البلاغہ کو تفہیم کی غرض سے، قرآن مجید کو پڑھا جاتا ہے کہ بھائی تلاوت قرأت کے اندر سہولت ہو جائے گی اگر ہم 30ویں پارے سے شروع کریں کہ بھائی ایک صفحے کا ایک سورہ ہے، ڈیڑھ صفحے کا سورہ نبا وہ پڑھ لیا، پھر دوسرا پڑھ لیا، تیسرا، آہستہ آہستہ جو اس کا حجم ہے وہ گھٹنے لگتا ہے تو جو طالب علم ہے اس کا حوصلہ بڑھنے لگتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اچھا ایک اور سورہ میں نے پڑھ لیا، ایک اور سورہ میں نے پڑھ لیا. यहाँ तक कि 30वां पारा कंप्लीट हो जाता है, एक रवानी आ जाती है, फिर वो पीछे से शुरू करना आसान हो जाता है। नहजुल बलागा में भी ऐसा ही है, ना आप खुतबात से शुरू करें ना मकतूबात से शुरू करें, तर्जुमा पढ़ें मगर शुरू करें कलेमात क़िसास से। वो करीब 500 के करीब, 500 से कुछ कम अमीरुल मोमिनीन के कलेमात हैं, जुमले हैं कि जिनके ऊपर आसानी के साथ मेहनत की जा सकती है। मेहनत तो उसके अंदर भी है मगर उन खुतबात के मुकाबले में कम के जो आपको नज़र आते हैं। यहाँ जो कलेमात क़िसार में से इंतखाब आज की हद तक है, ये अमीरुल मोमिनीन का कलाम है जनाब कुमैल को मुखातब करते हुए। जनाब कुमैल आपके लिए गैर मारूफ शख्सियत कतअन नहीं है, अमीरुल मोमिनीन के वो साथी के जिनको अमीरुल मोमिनीन ने वो दुआ तालीम की कि जिसकी वजह से उस दुआ का नाम पड़ गया दुआए कुमैल। असल नाम तो दुआए खिज़र था मगर जनाब कुमैल ने ख्वाहिश की कि मुझे आप दुआए खिज़र तालीम कीजिए, अमीरुल मोमिनीन ने सिखाई, जिसके बाद वो दुआए खिज़र दुआए कुमैल बन गई। ये जनाब कुमैल अमीरुल मोमिनीन के मोतमद अलै साथी थे जिन पर मौला को एतमाद था। जब एतमाद था तो अमीरुल मोमिनीन ने कभी डांटा तो नहीं होगा इनको, यही बहुत बड़े गलतफहमी है। अली वाला जो है उसे इतना आला ज़र्फ़ होना चाहिए कि मौला से मिलने वाले इनाम को भी कबूल करे और अगर कभी मौला डांट दें तो उसके ज़रिए से भी वो अपनी इसलाह करें, ना ये कि यह कह दे कि ठीक है अब तो अली ने मुझे डांट दिया तो उसके बाद मेरा अली से क्या ताल्लुक, तो फिर वाकई ना आपका अली से क्या ताल्लुक। यानी इतना कमज़र्फ इंसान को नहीं होना चाहिए, अली से तो मुतमस्सिक ही इसलिए होना चाहिए था कि अपनी इसलाह इंसान कर सके। लिहाजा नहजुल बलागा के अंदर आपको एक आध जगह पर यह भी मिलेगा कि अमीरुल मोमिनीन ने जनाब कुमैल को डांटा है और जनाब कुमैल ने खंदा पेशानी से फिर अपनी इसलाह की कि ठीक है अमीरुल मोमिनीन ये गलती हो गई, आइंदा इंशाल्लाह मैं इसके अंदर एहतियात करूँगा। ये तो हो गया एक बैकग्राउंड। अब आइए इस इक्तबास की तरफ चलिए जो नासिरान इमाम ज़माना के हवाले से हमने इंतखाब किया। इमाम फरमाते हैं, सैयद रज़ी जो इसके कंपाइलर हैं वो कहते हैं, वमिन कलाम ही लकुमैल इबन ज़ियाद अन नखाई, अमीरुल मोमिनीन का ख़िताब जनाब कुमैल से। काला कुमैल इबन ज़ियाद, कुमैल कहते हैं, अख़ज़ बियदी अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, एक दिन मौला ने मेरा हाथ पकड़ा, फ़अख़रजनी इलल जब्बान, और मुझे लेकर चले कब्रस्तान, फलम्मा असहरा तनफ़स सादा, जब वहाँ पहुँच गए तो एक लंबी सांस लेकर कहने लगे। अब इस बैकग्राउंड से अंदाज़ा कीजिए कि अली कुछ दिल की बातें हैं जो कुमैल के साथ करना चाहते हैं। फिर उसके बाद फरमाते हैं, या कुमैल उबन ज़ियाद, ए कुमैल, इन हाज़िहिल क़ुलूब औ इया, ये जो दिल है ना ये ज़र्फ़ की तरह से होते हैं, जिस तरह से ज़र्फ़ के अंदर किसी चीज़ को महफूज कर दिया जाता है तो ही वो ज़र्फ़ काबिल एतमाद होता है। अगर उस ज़र्फ़ के अंदर सुराख हो तो आप पानी डालेंगे बह जाएगा, आप दूध डालेंगे वो भी गिर जाएगा, इसलिए कि उसके अंदर तहम्मुल की सलाहियत नहीं है, वो उसे उठा नहीं सकता, वो उसको कैरी नहीं कर सकता। अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं कि ये जो दिल हैं ये दिल भी ज़र्फ़ की तरह से होते हैं, फ़ैरुहा औ आहा, इनमें सबसे बेहतर वो है जो सबसे ज़्यादा हिकमतों को महफूज रख सके, सुराख ना हो कि अगर कोई बात दिल में उतरी है तो निकल जाए, फिर वो महफूज हो जाए, जागुजी हो जाए, रासिख हो जाए। अब मौला कहते हैं तुम मुझसे इन बातों को महफूज कर लो, यानी जो मैं बात कह रहा हूँ उसे अपने दिल में नक्श कर लो। लोग तीन तरह के होते हैं, अन्नासो सलासा, ये लोगों की कैटेगरीज की जा रही है, उसी में से आप नासिरान इमाम ज़माना को तलाश करें। अन्नासो सलासा, लोग जो हैं वो तीन तरह के होते हैं, फ़आलिमुन रब्बानी, एक मुतअल्लिमुन अला सबीले निजातिन, दो हमजुन रुआ, तीन। ये तीन कैटेगरीज हैं, अली की नज़र में कोई चौथी कैटेगरी नहीं है, ये तीन अफराद हैं कि जो इंसानों में पाए जाते हैं, कुछ ये होंगे कुछ ये होंगे कुछ ये होंगे। پہلی جو کیٹیگری امیر المومنین نے کی ہے وہ کیا ہے؟ مولا کہتے ہیں عالم ربانی، ایک ایسا عالم جو ربانی بھی ہو، صرف عالم نہیں، بہت توجہ کیجیے گا، صرف عالم نہیں، صرف ڈگری ہولڈر نہیں، صرف وہ نہیں کہ جس کے پاس سرٹیفکیٹ موجود ہے، نہ، اگر صرف ڈگری موجود ہے تو وہ عالم ہے مگر عالم ربانی نہیں ہے. ایسا اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ اگر وہ عالم عالم ربانی نہیں ہے تو وہ تیسری کیٹیگری میں چلا جائے گا. بہت توجہ کیجیے گا، پہلی کیٹیگری جس کے اندر یہ دو صفتیں پائی جائیں، عالم ربانی ہو، صاحب علم بھی ہو اور اپنے رب سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے والا بھی ہو، معلومات اس کے دماغ میں ہوں گی، اس کا دل اگر اپنے رب کے ساتھ اسٹریم لائنڈ ہے تب وہ عالم ربانی بنے گا. یہ پہلی کیٹیگری. دوسری کیٹیگری کہ متعلم علی سبیل نجات، ایک ایسا طالب علم، متعلم کہتے ہیں عربی کے اندر طالب علم کو جو علم کا طلبگار ہو، متعلم، وہ ابھی عالم نہیں بنا، متعلم علی سبیل نجات، وہ نجات کے راستے پر عازم سفر، علم کا طلبگار، ایسا طالب علم جو نجات کے راستے پر چل رہا ہے، عالم بنا نہیں ہے مگر عالم بننے کے فیز میں ہے اور علی سبیل نجات صحیح راستے پر بھی ہے. یہ دوسری کیٹیگری. تیسری کیٹیگری کیا ہے؟ ہمجن رعا، کوڑا کرکٹ، عوام الناس کا وہ گروہ کہ جو ہر چیخنے والے کی پکار پر چل پڑتا ہے، نہ سوچتا ہے نہ سمجھتا ہے، نہ ہی کسی مضبوط ستون سے اس نے اپنے آپ کو باندھا ہوا ہے. یا تو ایسا ہوتا کہ خود سوچنے سمجھنے والا ہوتا، اگر یہ صفت نہیں تھی تو کسی ایسے کے ساتھ جڑ جاتا کہ جو واقعاً سوچنے سمجھنے والا ہے. اتنی عقل اللہ نے سب کو دی ہے کہ وہ یہ سوچ سکے کہ کون صحیح سوچنے والا ہے. بہت توجہ کیجیے گا، یہ سوچ سکے کہ کون صحیح سوچنے والا ہے، اتنی عقل پروردگار نے سب کو دی ہے. اگر یہ بھی وہ نہیں کر پاتا تو پھر وہ تیسری کیٹیگری کے اندر جاتا ہے. اگر وہ اتنا سمجھ لیتا کہ مجھے کس کے ساتھ جڑنا ہے تو پھر وہ دوسری کیٹیگری میں جاتا کہ متعلم علی سبیل نجاتن، کہ یہ تو علم کا طلبگار ہے جو صحیح راستے پر چل رہا ہے. پہلی کیٹیگری پھر میں آپ کو یاد دلا رہا ہوں، اگر وہ عالم ہے ربانی نہیں ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہے کہ پھر وہ تیسری کیٹیگری کے اندر جائے گا. کیسے؟ ابھی بات آگے بڑھتی ہے. مولا کے الفاظ سنیے. مولا کہتے ہیں لوگ تین طرح کے ہوتے ہیں، الناس و ثلاثہ، خدا رسیدہ عالم، ایسا عالم جس نے اپنے آپ کو خدا سے قریب کیا ہے. دوسری کیٹیگری، راہ نجات پر چلنے والا طالب علم. تیسری کیٹیگری، عوام الناس کا وہ گروہ جو ہر آواز کے پیچھے چل پڑتا ہے. ابھی یہاں پر زندہ باد کے نعرے لگائے گا، پھر وہاں پر زندہ باد کے نعرے لگائے گا، پہلے یہاں پر مردہ باد کے نعرے لگائے گا، پھر وہاں پر مردہ باد کے نعرے لگائے گا. مولا فرماتے ہیں ہر ہوا کے ساتھ لہرانے لگتا ہے، اس نے نہ نور کی روشنی حاصل کی ہے نہ ہی کسی مستحکم ستون کا سہارا لیا ہے. اے کمیل، یہاں تک پہنچنے کے بعد امیر المومنین نے علم کے فضائل بیان کیے ہیں. اس لیے کہ پہلی دونوں کیٹیگریز کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ایک کامن ڈینومینیٹر ہے، عالم ربانی، علم کا طلبگار جو نجات کے راستے پر ہو. تو دو ہی چیزوں کو ایکسپلین کرنا ہے کہ علم کی کیا فضیلت ہے اور ساتھ ساتھ وہ جو خدا سے قریب ہوتا ہے تو کیسے قریب ہوتا ہے، اور پھر جو دوسرے افراد ہیں ان کی سب کیٹیگریز کیا بنتی ہیں. مولا فرماتے ہیں اے کمیل، دیکھو علم مال سے بہرحال بہتر ہوتا ہے. امیر المومنین نے یہاں پر سات الگ الگ فضائل علم کے بیان کیے ہیں اور ان میں سے ہر جملہ قابل توجہ ہے. پہلی چیز کہتے ہیں مولا کہ علم بہرحال مال سے بہتر ہوتا ہے، یہ اسٹیٹمنٹ ہے. اب اس کی جسٹیفیکیشن، علم خود تمہاری حفاظت کرتا ہے، مال کی حفاظت تمہیں کرنا پڑتی ہے. تشریح اپنے مقام پر، اس کو میں سیلف ایکسپلینیٹری چھوڑ رہا ہوں. علم خود تمہاری حفاظت کرتا ہے، مال کی حفاظت تمہیں کرنا پڑتی ہے. مال خرچ کرنے سے کم ہو جاتا ہے، علم خرچ کرنے سے بڑھ جاتا ہے. ये तो आप किसी तालिब इल्म से भी पूछिए, अगर मैथ्स की एक एक्सरसाइज समझ में आ गई है और वो किसी दूसरे को सिखा दे तो सिखाने से ख़ुद उसने जो सीखा हुआ है वो और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। आयतुल्ला शहीद मुर्तज़ा मुताहरी का जुमला याद आया खुलासतन कि एक तालिब इल्म था, जब वो पढ़ने गया तो अपने माँ बाप को उसने ख़त लिखा और ये कहा कि आजकल मैं पढ़ा रहा हूँ, आजकल मैं पढ़ा रहा हूँ। दूसरी जमात के अंदर गया, उसने कहा आज पढ़ा रहा हूँ, हौजे के अंदर मैं पढ़ा रहा हूँ। यहाँ तक कि जब वो पढ़ लिख कर फारिग तहसील हो गया और अब उसने पढ़ाना शुरू किया तो अब उसने ख़त लिखा कि अब मैं पढ़ रहा हूँ, पहले जब मेरा उस्ताद मुझे पढ़ा रहा था तो मुझे नहीं पढ़ा रहा था, वो खुद पढ़ रहा था, मैं तो एक ज़रिया था, लेकिन अब जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, अब मैं सही मानों में पढ़ रहा हूँ। इंसान सही मानों में पढ़ता उसी वक्त है जब वो पढ़ाता है। ये वो चीज़ है कि जिसको अमीरुल मोमिनीन यहाँ पर समझा रहे हैं कि इल्म खर्च करने से बढ़ जाता है, फिर माल के नताइज उसके फना होने के साथ फना हो जाते हैं। माल ख़त्म तो माल के ज़रिए से हासिल होने वाली चीज़ें भी ख़त्म हो जाती हैं। ऐ कुमैल, इल्म की मारिफत एक ऐसी चीज़ है जिसकी इक्तदा की जाती है। सेठ साहब भी हैं तो उसको मुलाजिम रखने पर मजबूर हैं कि जो उस फील्ड का माहिर है, अगर उसके पास इल्म नहीं है तो बहरहाल उसको उसकी सुननी पड़ेगी कि जो उस इल्म का माहिर है। इसी के ज़रिए इंसान ज़िंदगी में इताअत हासिल करता है और मरने के बाद ज़िक्र जमील फराहम करता है। इल्म हाकिम होता है और माल महकूम होता है। फिर फरमाते हैं कुमैल, ये आठवां जुमला है, देखो माल का ज़खीरा करने वाले जीते जी हलाक हो गए और साहिबान इल्म ज़माने की बका के साथ बाकी रहने वाले हैं। जिस्म तो उनके भी नज़रों से ओझल हो जाएंगे, जो साहिबान इल्म हैं उनके जिस्म भी नज़रों से ओझल हो जाएंगे, लेकिन उनकी सूरतें दिलों पर नक्श हैं। देखो अब अमीरुल मोमिनीन अपनी तरफ, अपने सीने की तरफ, अशारा बियदही इला सदरे, अपने सीने की तरफ इशारा करते हुए कहने लगे, हाँ होना इल्मन जम्मा, यहाँ पर इल्म का एक समंदर मौजूद है, काश मुझे इसके उठाने वाले मिल जाते। मतलब क्या हुआ? आलम रब्बानी कह रहा है कि यहाँ पर इल्म का एक समंदर मौजूद है, अली ख़ुद उस पहली कैटेगरी में सबसे आगे हैं, अना मदीनतुल इल्म वालियुन बाबोहा, लव सुनियत ली वसादा फजलस्तु अलैहा लअफ्तैतु अहले तौरात बितौराते हैं, अगर मुझे इत्मीनान की मसनद मिल जाती मैं अहले तौरात को तौरात से फतवा देता, ईसाइयों को इंजील से फतवा देता, मुसलमानों को कुरान से फतवा देता। जिसके पास इतना इल्म है वो किसकी तलाश में है? वो दूसरी कैटेगरी वालों की तलाश में है। आलिम रब्बानी तलाश में किसके है? मुतअल्लिमुन अला सबील नजात है, कि नजात के रास्ते पर चलने वाले तालिबे इल्म काश मुझे मिल जाते। यहाँ पर इल्म का एक समंदर है, काश मुझे इसके उठाने वाले मिल जाते। तो मौला आपको नहीं मिले, बिल्कुल नहीं मिले, सुनिए मिले। क्या उनके अंदर कमी थी कि जिसकी वजह से अली मर्सिया पढ़ रहे हैं? अली कह रहे हैं कि काश मुझे मिल जाते, अली कह रहे हैं ये डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं, ये वो अफराद हैं कि जो क्वालिफाई नहीं करते मेरे शागिर्द बनने की हैसियत से, क्यों? ज़रा सुनिए। मौला फरमाते हैं हाँ मिले मिले, बाज़ ऐसे ज़हीन जो काबिल एतबार नहीं है। लकीनन, लकीन का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है अरबी के अंदर सरीउल फहम, जिसको बहुत जल्दी समझ में आ जाता है, पिक कर लेता है, बड़ी अच्छी उसकी पिक करने की सलाहियत है, अक्लमंद है, ज़हीन है, यूं बताया और यूं उसने पिक कर लिया, तो अक्लमंद तो है, मुतअल्लिम तो है, तालिब इल्म तो है। मसला ये तालिब इल्म है, अला सबील नजात नहीं है, नजात के रास्ते पर नहीं है। सुनिए अली क्या कह रहे हैं। मौला कहते हैं हाँ मिले, यकीनन मिले, बाज़ ऐसे ज़हीन जो काबिल एतबार नहीं है। दीन को दुनिया का आलाकार बना कर इस्तेमाल करने वाले हैं। मैं उनको सिखाऊंगा वो सीख जाएंगे, مگر وہ ربانی نہیں بنیں گے، وہ نجات کے راستے پر نہیں ہیں، وہ تو دین کو بھی استعمال کرنا چاہتے ہیں دنیا کے آلائے کار کے طور پر، ایک ٹول کے طور پر، اس کے ذریعے سے وہ دنیا کو اپنی رنگین بنانا چاہتے ہیں، وہ دین کے لیے سنجیدہ نہیں ہے۔ اللہ کی نعمتوں کے ذریعے، اس کے بندوں اور اس کی حجتوں کے ذریعے اس کے اولیاء پر برتری جتلانے والے ہیں۔ یعنی یہ کیا ایشو ہے؟ یہ اخلاقی پرابلم ہے، ایگو، ایروگنس، کہ اپنے آپ کو کچھ ثابت کرنا، ہم کو بھی کچھ آتا ہے۔ آپ کو آتا ہے، بہت اچھی بات ہے، کیوں آتا ہے؟ اگر یہ خدا کے لیے تھا، قربتاً الی اللہ تھا، تو آپ کے دل میں درد ہونا چاہیے کہ آپ دوسروں کو سکھائیں، بتائیں، پہچان کروائیں، سمجھائیں۔ اگر نہیں معلوم ہے تو علم میں اضافہ کریں، وہ تو آپ ذہین ہیں تو سیکھ لیں گے، لیکن سیکھنے کے بعد پرپز کیا ہونا چاہیے تھا، مقصد کیا ہونا چاہیے تھا؟ مقصد یہ ہونا چاہیے تھا کہ دوسروں کو بتا دیں، نہ یہ کہ اپنے ایگو کو سیٹسفائی کریں۔ برتری جھتلانے والے، ہم کو بھی آتا ہے۔ اگر یہی ایگو ہے جس کے لیے سارا علم حاصل کیا تھا، تو بیکار ہے، ٹریش، ڈسٹ بن کے اندر ڈالیں، کوئی فائدہ نہیں۔ امیر المومنین فرماتے ہیں یہ افراد ذہین ہیں، قابل اعتبار نہیں ہیں، دین کو دنیا کا آلائے کار بنا کر استعمال کرنے والے ہیں، اللہ کی نعمتوں کے ذریعے سے اس کے بندوں اور اس کی حجتوں کے ذریعے سے اس کے اولیاء پر برتری جتلانے والے ہیں۔ ان کا تو ایشو ہے ایروگنس اور ایگو کا۔ دوسری کیٹیگری جو علی کو ملے اور علی کہتے ہیں کہ ریجیکٹڈ، یہ کام کے نہیں ہیں، یہ کون ہیں؟ یا حاملان حق کے اطاعت گزار تو ہیں، جی آغا، جی آغا، جی آغا، ارے مولا نے کہا بالکل، مولا نے کہا بالکل، مولا نے کہا بالکل، اطاعت گزار تو ہیں، لیکن ان کے پہلوؤں میں بصیرت نہیں ہے، سمجھدار نہیں ہے۔ یہاں بالکل الٹا کیس ہو گیا۔ وہ جو پہلی ابھی جو کیٹیگری ریجیکٹڈ ہے، اس کے اندر کیا بات تھی؟ ذہین ہے، مگر کیس یہ ہے کہ وہ دین کو دنیا کے لیے آلائے کار بنانا چاہتے ہیں، اپنے ایگو کو سیٹسفائی کرنا چاہتے ہیں۔ یہ عجیب ہے، یہ دوسری ریجیکٹڈ کیٹیگری، کہ جن کے پاس اطاعت کی خواہ ہے، بات کو ماننا چاہتے ہیں، سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے، جس کو انگریزی میں کہا جاتا ہے دے ڈونٹ ہیو ہیڈ آن دیئر شولڈرز، دماغ نہیں ہے، برین نہیں ہے، ذہن نہیں ہے، تو کیا اسلام کو یا امام زمانوں کو ایسے افراد چاہیے جو بت بن کر بیٹھے رہے، جن کو کوئی بھی آئے اور بیوقوف بنا کر چلا جائے؟ اتقوا فراست المومن، مومن کی فراست سے ڈرو، فانہ ینظر بنور اللہ، اس لیے کہ مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ مومن کو بیوقوف نہیں بنایا جا سکتا، مومن پاگل نہیں ہوتا۔ کوئی بھی جھوٹی حدیث پیش کر دی جائے بعرض معذرت کہ یہ تو آٹھویں امام کی حدیث ہے، یہ تو ساتویں امام کی حدیث ہے، اس نے کہا ہاں بس مولا کی حدیث ہے تو قبول کر، کیا مطلب؟ یہ مولا سے منسوب ہے، واقعا مولا نے کہا بھی ہے یا نہیں کہا ہے؟ جس تحقیق کا نام اجتہاد ہے، وہ ان کے نزدیک قابل احترام ہی نہیں ہے، ان کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے کہ اس نے تحقیق کر کے یہ بتایا کہ بیوقوفوں تم کو پاگل بنا رہے ہیں، کہ یہ چیز حدیث کے اندر آئی ہے، یہ حدیث ہونا ہی ثابت نہیں ہے۔ اب آپ واٹس ایپ کے اوپر دیکھیے کیا کچھ آتا ہے، اور کتنے افراد اس کے اوپر بالکل ہاں مولا نے یہ کہا ہے تو پھر تو ہم کو، مولا نے کہا بھی ہے یا نہیں، یہی تو چیک کرنا تھا۔ اگر حدیث کے فقط انتساب کی وجہ سے کوئی چیز معتبر بن جاتی ہے، تو ابو ہریرہ نے پیغمبر اکرم سے کتنی حدیثوں کو منسوب کیا؟ صرف مان لیجئے پیغمبر اکرم نے یہ کہا، وہ تو مولا سے بھی بڑھ کر ہیں، بے شک ہیں۔ ہم جو اپنا پورا کیس اسی بنیاد پر لڑتے رہے کہ حدیث مینوفیکچرنگ کمپنی ان لمیٹڈ شام کے اندر قائم کی گئی، لمیٹڈ بھی نہیں، ان لمیٹڈ شام کے اندر قائم کی گئی، وہی علی کے ماننے والے جو بری طرح سے اس مسئلے کا شکار رہے، وہ خود آج اسی مسئلے کے اندر ہیں، یعنی آپ مجھے انصاف سے بتائیے، سر دیوار پر مارنے کا دل چاہتا ہے جب کوئی یہ کہے کہ دیکھیے یہ تو اب حدیث بھی آ گئے۔ اے بندگان خدا، جن دنیا داروں نے پیغمبر اکرم سے جھوٹ منسوب کرنے میں تکلف سے کام نہیں لیا، وہ علی اور اولاد علی سے کسی جھوٹی بات کو منسوب کرنے میں کتنی دیر لگائیں گے؟ یہی تو وہ چیز تھی کہ جس کے اوپر تحقیق ہونی تھی۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ بابا یہ دوسری کیٹیگری، یہ بھی ریجیکٹڈ ہے، یہ بھی نصرت نہیں کر سکتی، عقیدت ہے ان کو، اطاعت کی خواہ ہے ان کے اندر، مگر کیس کیا ہے؟ ان کے پہلوؤں میں بصیرت نہیں ہے۔ ادنا شبے میں بھی شک کا شکار ہو جاتے ہیں. ان کو آپ شبے میں ڈالنا چاہتے ہیں, آسان سا کام ہے, پہلے ایک حدیث بیان کریں پھر اس کے بعد دوسری حدیث اسی سے ٹکراتی ہوئی پیش کر دیجیے, اللہ اللہ خیر صلی اللہ. وہ کہیں گے بھائی اب ہم کو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کرنا ہے یا وہ کرنا ہے, پھر وہ دین ہی کو خدا حافظ کہہ کر چلے جائیں گے. تو انا للہ و انا الیہ راجعون. مولا فرماتے ہیں ان کے پہلوؤں میں بصیرت نہیں ہے, یہ بھی نصرت نہیں کر سکتے, ادنا شبے میں بھی شک کا شکار ہو جاتے ہیں. یاد رکھو نہ یہ کام آنے والے ہیں نہ وہ کام آنے والے ہیں. پہلی ریجیکٹڈ کیٹیگری اپنے ایگو کی ایشو کی وجہ سے ریجیکٹ ہو گئی, دوسری کیٹیگری بصیرت نہ ہونے کی وجہ سے علی نے ان کو انٹرنس ایگزام کے اندر ڈسکوالیفائی قرار دے دیا کہ یہ بھی ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ کے اندر ریجیکٹڈ ہے. اب سنیے ریجیکٹڈ کیٹیگری کی ایک اور قسم. مولا فرماتے ہیں اس کے بعد ایک قسم ان لوگوں کی ہے جو لذتوں کے دل دادا اور خواہشات کے لیے اپنی لگام ڈھیلی کرنے والے ہیں. یہ افراد کھانا اچھا ہونا چاہیے, عیاشی کے لیے ساری چیزیں مل جانی چاہیے. اب آپ اس کے اندر پھر میں بار بار نام بھی لے رہا ہوں تو شاید احتیاط سے کام نہیں لے رہا. ابو ہریرہ کا ہی کیس آپ دیکھیں کیا ہے, کہ نماز پڑھنے کا مزہ علی کے پیچھے, کھانا کھانے کا مزہ معاویہ کے دسترخوان پر. سبحان اللہ. تو کھانا تو علی تو حرام تو نہیں کھلائیں گے تم کو, علی کے دسترخوان پر تو یہی سوکھی روٹی ملے گی, علی تو حساب کے ساتھ ساری چیزیں کریں گے, ایک ایک چیز کا حساب. وہ کہتے ہیں کہ نہیں نماز تو ادھر ٹھیک ہے مگر کھانا ادھر اچھا ہے, تو بس اس کھانے کے چکر میں تم نے علی کو تو چھوڑ ہی دیا نا, علی کو تو چھوڑ. مولا فرماتے ہیں کہ یہ وہ افراد ہیں لذتوں کے دل دادا, حلال سے اگر ملے کوئی اعتراض نہیں, کماؤ تمہارے پاس مال حلال ہے تم کھاؤ, علی کو کوئی اعتراض نہیں. لیکن حلال ہو یا حرام ان کے نزدیک اصل یہ نہیں ہے کہ حلال سے ملے گا تو کھائیں گے, ان کے نزدیک یہ حلال سے ملے حرام سے ملے دسترخوان رنگین ہونا چاہیے, گھر میں ایئر کنڈیشن ہونا چاہیے, مکان بڑا ہونا چاہیے, چاہے اپنا ہو چاہے لوٹ کا مال ہو مگر ہونا اپنا بڑا مکان چاہیے, پھر چاہے قبر اندھیری ہو جائے جہنم کے اندر جانا پڑے وہ سب دیکھ لیں گے, بات کی بات ہے ماشاء اللہ. یہ جو کیفیت ہے کہ جہاں پر انسان خواہش کا غلام بنتا ہے, مولا کہتے ہیں اس کو اگر دین سمجھ بھی آ گیا تو کیا کرے گا. وہ جو پہلی کیٹیگری وہ ایگو کی وجہ سے ماری گئی, غرور کی وجہ سے, یہ کھانے اور پینے اور دسترخوان کی وجہ سے ختم ہو جائے گا. پھر چوتھی کیٹیگری ریجیکٹڈ کیٹیگری, یا صرف مال جمع کرنے اور ذخیرہ اندوزی کرنے کے دل دادا ہے, اس کو دسترخوان سے بھی اتنی دلچسپی نہیں ہے, بینک کے اندر ہونا چاہیے 4-5 کروڑ, وہ چاہے چیتڑوں کے اندر زندگی گزار دے, کنجوس بھی ہو بخیل بھی ہو مائزر بھی ہو, خود اپنے آپ پر بھی خرچ نہ کرے مگر یہ کہ بس آئلہ مال بس ڈالو, اس کو بینک کے اندر ڈالتے جاؤ گودام کے اندر ڈالتے جاؤ اور دیکھ دیکھ کے خوش ہوتے رہو, ارے اتنا مال اتنا مال اتنا مال. امیر المومنین کہتے ہیں یہ بھی ایک کیٹیگری ہے اور یہ بھی ریجیکٹڈ ہے, دین سیکھ بھی لیں گے تو کسی کام کے نہیں ہیں. امیر المومنین فرماتے ہیں یہ دونوں بھی دین کے قطعاً محافظ نہیں ہیں, یہ بھی دین کے محافظ نہیں ہیں, ان سے قریب ترین شباہت رکھنے والے چرنے والے جانور ہوتے ہیں اور اس طرح سے علم حاملان علم کے ساتھ مر جاتا ہے. اس لیے کہ اس عالم ربانی کو وہ متعلم علی سبیل نجات نہیں مل پایا, علم مر جاتا ہے اس کے ساتھ. اب علی کہتے ہیں لیکن اس کے بعد بھی زمین ایسے شخص سے خالی نہیں ہوتی جو حجت خدا کے ساتھ قیام کرتا ہے, چاہے وہ ظاہر اور مشہور ہو یا خائف اور پوشیدہ. ہو سکتا ہے کہ حالات بہت زیادہ فیوریبل نہ ہوں تو چند افراد کم افراد ہوں گے مگر ہوں گے, زمین کے اوپر ایسے افراد موجود رہیں گے تاکہ پروردگار کی دلیلیں اور اس کی نشانیاں مٹنے نہ پائیں. لیکن یہ ہیں ہی کتنے اور کہاں ہیں, واللہ ان کے عدد بہت کم ہیں لیکن ان کی قدر و منزلت بہت عظیم ہے. اللہ انہی کے ذریعے اپنے دلائل و بینات کی حفاظت کرتا ہے, تاکہ یہ اپنے ہی جیسے افراد کے حوالے کر دیں، یہ چین چلتی رہے، اور اپنے امثال کے دلوں میں اس کو بو دیں. انہیں علم نے بہت توجہ کیجیے گا، انہیں علم نے بصیرت کی حقیقت تک پہنچا دیا ہے. وہ اپنے علم کے بعد اس چیز کو عین الیقین تک پہنچانے میں کامیاب ہو سکے ہیں. علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین. علم الیقین علم کے آنے سے ہو گیا، مگر اب وہ ان چیزوں کو دیکھنے لگے بصیرت تک. بصیرت کا تعلق دیکھنے سے، اور یہ یقین کی روح کے ساتھ کھل مل گئے. اب یقین کے اندر کوئی کمی موجود نہیں. انہوں نے ان چیزوں کو آسان بنا لیا ہے جنہیں راحت پسندوں نے مشکل بنا رکھا تھا. ابھی ماہ رمضان کا روزہ آنے والا ہے، آسان ہے یا مشکل ہے؟ پہلے دن، دوسرے دن ہو سکتا ہے مشکل لگے، لیکن اس کے بعد پھر آپ کو آسان لگے گا. جنہوں نے شعبان ہی کے اندر 10-15 روزے رکھ لیے ہیں، ان کے لیے ماہ رمضان کا روزہ پہلے دن سے آسان ہے. جنہوں نے رجب کے اندر بھی 10-12 روزے رکھ لیے ہیں، شعبان میں بھی رکھے ہیں، ان کے لیے تو کوئی ایشو ہی نہیں، ان کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن اگر ایسا نہ ہو تو پھر بہت مشکل ہوگا. میں آپ کے سامنے ایک اور مثال رکھوں. ابھی چیمپئنز ٹرافی ہونے والی ہے، میچ میں آپ اس کو کھلا دیں کہ جس نے کبھی بلہ ہاتھ میں اٹھایا ہی نہ ہو، اس کے لیے تو کھلے صراط پر چلنے کے برابر. لیکن اگر ایک ایسا ہے کہ جس نے فرسٹ کلاس بھی کھیلا ہوا ہے، اس سے پہلے بھی 10-12-15-20-25-50 میچ کھیلے ہوئے ہیں، اس کو آپ کا چیمپئنز ٹرافی کے اندر شرکت کرنی ہے، وہ کہے گا چلو، اس لیے کہ وہ آلریڈی یوز ٹو ہے، اس کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے، وہ اس کے لیے بہت آسان ہے. اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر بہت مشکل ہے. کسی چیز کا آسان ہونا، مشکل ہونا، یہ ریلیٹیو ٹرم ہے، نسبی ہے. اگر آپ اس پریکٹس کے اندر ہیں تو بہت آسان ہے، اگر پریکٹس میں نہیں ہے تو بہت مشکل ہے. مجھے یاد ہے ہمارے ایک دوست نے ایک بالکل صحیح جملہ کوٹ کیا تھا کسی جگہ پر، کہ میں مذاق نہیں اڑا رہا، ظاہر ہے نام تو لے ہی نہیں رہا تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کس کی بات ہو رہی ہے. کہ خاتون نے کہا تھا کہ ٹینشن ہو رہی ہے. میں کس بات کی ٹینشن ہو رہی ہے؟ کہ ماہ رمضان آ رہا ہے. تو ٹینشن ہو رہی ہے کہ ماہ رمضان آ رہا ہے. اچھا، 25 روزے گزر گئے، اب اس کے بعد پوچھا اب کیا پوزیشن ہے؟ کہ پھر ٹینشن ہو رہی ہے. کہ اب کیا ٹینشن ہو رہی ہے؟ اب تو جا رہا ہے. یعنی ٹینشن ہو رہی ہے اگلے سال پھر آ رہا ہے. تو اگلے سال پھر آ رہا ہے، اس کی ٹینشن ابھی سے ہو رہی ہے. ہم نے غور کیا، اگر ایک انسان اپنے آپ کو ڈھالنے کے لیے تیار نہیں ہے، پھر تو آپ وہ پریکٹس بھی کروا لیں، سب کچھ کروا لیں، خود ماہ رمضان کہ اس پروسیس سے بھی گزر جائیں، تب بھی ٹینشن ہی ہوتی رہے گی. امیر المومنین فرماتے ہیں انہوں نے ان چیزوں کو آسان بنا لیا ہے جنہیں راحت پسندوں نے مشکل بنا رکھا تھا. ارے یہ کیسے ہو سکتا ہے، ارے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کر کے دکھایا. آپ کو ایسے افراد بھی اس دنیا میں ملیں گے کہ جن کے لیے فجر کی نماز پڑھنا دنیا کا مشکل ترین کام ہے، اور ایسے اللہ والے بھی ملیں گے کہ جن کے لیے نماز شب چھوڑ دینا مشکل ترین کام ہے. نماز شب پڑھنا آسان ہے ان کے لیے، چھوڑ دینا مشکل ہے. ان کا دن جو ہے وہ نہیں کٹے گا اگر نماز شب ان کی قضا ہو جائے. اور ایسے افراد بھی ہوں گے کہ جن کی سالوں کی نمازوں میں سے کوئی ایک نماز بھی نہیں ہوئی، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے. ایسا ہوتا ہے، افراد کے بیہیویئرز ان کی عادات، اخلاق، مزاج کے اعتبار سے فرق کر جاتا ہے. مولا فرماتے ہیں ان چیزوں سے انہوں نے انس حاصل کیا ہے جن سے جاہل وحشت زدہ تھے. اور اس دنیا میں ربانی، اب ذرا ربانی کو ذہن میں رکھیے گا، اس دنیا میں ان اجسام کے ساتھ رہیں، ان جسموں کے ساتھ جن کی روحیں ملائے اعلیٰ سے وابستہ ہیں. وہ صرف صاحبان علم نہیں ہیں، عالم بھی ہیں، عالم ربانی بھی ہیں، متعلم ہیں، تو سبیل نجات کے اوپر ہیں. یہی روح زمین پر اللہ کے خلیفہ یعنی اللہ کے نمائندے اور اس کے دین کی طرف دعوت دینے والے ہیں. آہ آہ شوقن الی رؤیتہم، علی کہہ رہے ہیں آہ آہ مجھے ان کو دیکھنے کی کتنی حسرت ہے کہ کاش میں ان کو دیکھ پاؤں. کتنے کم ہیں، وہ مجھے دکھ جائیں، کاش شوقاً الی رؤیتہم، مجھے ان کی ملاقات، ان کے دیدار کا کتنا اشتیاق ہے۔ یہ کیا منزل ہوگی کہ ہم زمانے کے امام کے دیدار کے مشتاق ہیں اور علی امام کے ناصروں کے مشتاق ہیں۔ علی امام کے ان ناصروں کی زیارت اور دیدار کے مشتاق ہیں۔ پھر کہتے ہیں یا قمیل انصرف، اے قمیل جہاں جانا چاہو جا سکتے ہو، انصرف یا قمیل اذا شئت، جہاں جانا چاہو چلے جاؤ، میری بات مکمل ہو گئی۔ یہ ہے نہج البلاغہ کے اندر کلمات قصار میں سے وہ حصہ کہ جس کو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ذہن کے اندر محفوظ کر لیا جائے تو ہمارے لیے اس خاکے اور آئیڈیا کو سمجھنا آسان ہو جائے کہ جو امیر المومنین سمجھانا چاہتے ہیں۔ اس کا نشان ہے 147، کلمات قصار تیسرا حصہ نہج البلاغہ، اور اس تیسرے حصے کے اندر نشان ہے 147۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ ہمارے اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور امام زمانہ کے ناصروں میں ہم سب کو شمار فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔